نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل ششم سماع کے احکام. سماع کا لفظ چاہیے سم سے, سم کس کو کہتے ہیں؟ سننا یا کان, دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں سماع سے مراد راگ و رنگ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سماع جسے ہم راگ رنگ سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی میوزک, گانا بجانا, ان تمام ذرائع سے بڑا ذریعہ ہے برائی کے فروغ کا, جس کے واسطے سے ابلیس نے دلوں میں بگاڑ پیدا کیا. یعنی دلوں کو بگاڑنے کے لیے ابلیس نے سب سے زیادہ کس سے کام لیا؟ راگ رنگ سے. کیونکہ راگ جو ہوتے ہیں, یہ گانا جو ہوتا ہے, وہ براہ راست انسان کے ایموشنز یا اس کے جذبات سے کھلتا ہے یا اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جب کوئی چیز انسان کے جذبات میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز انسان کی کمزوری بن جاتی ہے, پھر اسے ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شیطان نے انسان کے اندر داخلے کی صورت کہاں سے کی؟ جذبات کے راستے سے. اور جذبات کو کہاں سے ہلایا؟ راگ و رنگ کے ذریعے. وہ اس کے ذریعے بے شمار عالموں اور زاہدوں کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی دنیا والے تو خیر ان چیزوں کو برا سمجھتے ہی نہیں, لیکن بعض اوقات جو دین والے ہیں وہ بھی اپنی اس کمزوری پر قابو نہیں پا سکتے, لہٰذا وہ اسے دین میں داخل کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ یہ لوگ جب راگ باجے وغیرہ کے ساتھ سنتے ہیں, یعنی گانا جو انسٹرومنٹس کے ساتھ, تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں, اور خیال کرتے ہیں سماع سے جو دلوں میں خوشی اور تحریک پیدا ہوتی ہے یہ وجد ہے جس کا آخرت سے تعلق ہے. حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے. یہ تھوڑی ہوتا کہ گانا سن کے آپ کا نماز میں بہت دل لگے اور بہت خوشی و خضوع ہو اور آخرت کی یاد میں آپ تڑپنے لگے اور رونے لگے. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آخرت کی یاد میں رو بھی رہے ہوں اور گانا سننے لگے تو آپ کو تھوڑی دیر میں خیال آئے گا کہ میں کیا سوچ رہا تھا, آپ کہیں اور پہنچ چکے ہوتے. گانا سن کر اپنے جذبات پہ قابو رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ رونے لگتے ہیں, کوئی ہنسنے لگتے ہیں, کوئی دکھی ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تم حق معلوم کرنا چاہو تو قرن اول کو دیکھو. قرن اول سے مراد فرسٹ سینچری. کہ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے ان میں سے کسی کام کو کیا ہے؟ کتنے صحابہ میوزیشنز تھے؟ ہمیں محدث صحابہ کا پتہ چلتا ہے, مفسر صحابہ کا پتہ چلتا ہے, اور مجاہدین کا پتہ چلتا ہے, جرنیل صحابہ کا پتہ چلتا ہے, لیکن میوزیشن صحابہ کا نہیں پتہ چلتا ہے. ہی نہیں کوئی. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عربوں میں میوزک تھا ہی نہیں, کہ گانا بجانا تھا ہی نہیں, راگ رنگ تھے ہی نہیں؟ بہت زیادہ تھے. ان کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز عام تھی وہ کیا تھی؟ شاعری. وہ تو عام باتیں بھی شعر کی زبان میں کرتے تھے. ان کی خط و کتابت اور ان کے کمیونیکیشن کا ذریعہ اس دور کی کمیونیکیشن پوئٹری تھی, شاعری تھی. اور قرآن نے آ کر کس کا مقابلہ کیا؟ ان کے شعر کا. پھر تابعین اور تبع تابعین اور فقہائے امت, مثلا امام مالک, ابو حنیفہ, شافعی اور احمد رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال کو دیکھو. ان سب ہی نے راگ کی مذمت کی ہے. بہت سے لوگ اگر آپ کہیں درس پہ جائیں کچھ ہو تو وہ ایک سوال کرتے ہیں, میوزک حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھا, پھر اگر آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں سکالر تو کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, سکالرز کی دلیلیں دینے لگتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ گانا بجانا تھا تو آپ بھی کر لیں. اگر صحابہ آپ کے ارد گرد یہی کام کرتے تھے تو آپ بھی یہی پیشہ اختیار کر لیں. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمارے پاس کیا جواز ہے پھر کوئی سکالر حلال کرے یا حرام کرے؟ یہاں تک کہ امام مالک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر لونڈی خریدے پھر معلوم ہو کہ وہ گانے والی ہے تو اس عیب کی بنا پر اسے واپس کر سکتا ہے. آپ سے گانے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے. کس نے کہا؟ امام مالک نے. حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی مر گیا, اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹا اور ایک گانے والی لونڈی چھوڑی. اب بیٹا لونڈی کو بیچنا چاہتا ہے, اگر وہ اسے مغنیہ کی حیثیت سے بیچے تو وہ 30,000 کی ہے، اور اس حیثیت سے نہ بیچی جائے تو اس کی قیمت شاید 20 دینار ہو، فرمائیے اسے کس حیثیت سے فروخت کیا جائے؟ فرمایا وہ مغنیہ کی حیثیت سے نہیں بیچی جائے گی۔ اسی طرح تمام فقہا گانے بجانے سے ڈانٹنے اور منع کرنے پر متفق ہیں، یعنی گانے بجانے کو انہوں نے شدت سے ناپسند کی، یعنی اس پہ ڈانٹا ہے۔ تو اس بات سے کیا پتا چلتا ہے کہ گانے بجانے والے جو انسٹرومینٹس ہیں ان کا بزنس یا ان کی جو آمدنی ہے وہ بھی درست نہیں۔ متاخرین میں ابو طیب طبری، جو امام شافعی کے بڑے ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، بک لکھی ہے، اور مبالغے کی حد تک اس سے منع کیا ہے۔ البتہ کچھ دیوانے لوگ اس کی اباحت کے قائل ہیں کہ جائز ہے، مباح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف کے کچھ لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی پہلی جنریشن میں سے کچھ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ایک قوال کا قول سنا تو کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قول یعنی کوئی سینٹنس ان کے سامنے پڑا گیا تھا کہ اچھا سینٹنس ہے، تو چاہیے کہ جس کے جواز کا آپ نے فتویٰ دیا اس پر غور کیا جائے کہ وہ کیا تھا۔ وہ صرف زاہدانہ اشعار تھے، نہ ان کے ساتھ لکڑی بجتی تھی نہ مضامیر وغیرہ تھے، اور نہ ان کے ساتھ تالیاں تھیں اور نہ رقص وغیرہ۔ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی گانے کے بول بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، اب اگر کوئی میرے پاس آ کے کہے کہ اس شعر سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، اور میں کہہ دوں بہت اچھا شعر ہے، اور آپ لوگوں میں جا کے مشہور کر دیں کہ استاذہ کہتی ہیں کہ گانا بجانا بہت اچھا ہے، وہ گانا پسند کرتی ہیں، اب وہ منسوب تو مجھ سے ہو جائے گا، حالانکہ میرے سامنے جو بات رکھی گئی وہ کچھ اور تھی، آؤٹ آف کانٹیکس تھی۔ جیسے کلام اقبال ہے، بعض شعر بہت اچھے لیکن جب اسے ساز کے ساتھ بجایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا وہ اثر بھی کوئی نہیں رہتا، پھر وہ صرف کیا بن جاتا ہے، ایک نغمہ، قومی نغمے، قومی ترانے، اور پھر وہ قوم گاتی ہی رہتی ہے، اس سے قوم کے عمل اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی اصلاح کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا جو دو گانے والی لڑکیوں کے متعلق ہے، کہ انہوں نے وہ اشعار گائے جو بواس کی جنگ میں انصار نے کہے تھے، اور وہ اس سے کوئی سرور پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی شعر شاعری منع نہیں ہے، کیا چیز منع ہے؟ ایسے شعر، ایسے بول کہ جو انسان کی طبیعت میں سرور پیدا کرے، کائنڈ آف اڈکشن ہو جائے، ایک نشے کسی کیفیت ہو، انسان ان میں مدہوش ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ ہو کہ عملی زندگی میں اور کیا کرنے کے کام ہے، یعنی غیر سنجیدہ زندگی اختیار کرے، پڑھنے لکھنے کو اس کا دل ہی نہ چاہے، اور ہر وقت اسی میوزک میں غرق رہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یعنی سوتے ہوئے بھی کانوں میں وہ لگے رہیں ہیڈ فونز یا ہیڈ بالز۔ مجھے تو جب یہ کانوں میں لگے ہوتے ہیں تو مجھے بالکل وہ آیت یاد آتی ہے، سمن بکمن امیون۔ اچھا سمن کیونکہ جب وہ کچھ لگا ہوتا ہے تو سن ہی نہیں سکتا انسان، جب سنتا نہیں تو بولتا بھی نہیں، اور بعض اوقات تو ایسی دھن میں مست ہوتے ہیں کسی سے جا ٹکر ماریں دیکھتے بھی کچھ نہیں، کائنات میں غور و فکر نہیں کر سکتے۔ جی آپ کچھ کہیے، وہ دکھا دیجئے کون سی آیات ہے، آپ سب نے بھی قرآن پڑھا ہے، کتنی آیتیں گانے سے متعلق ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک فرقان دیا ہوا ہے، اگر کوئی ایک صحیح بات کو پڑھ کر الٹا مطلب نکالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، اگر کسی آیت کو بھی مس کوٹ کیا جائے تو اوور آل قرآن کا مزاج کیا ہے، انسان کے اندر غفلت پیدا کرتا ہے یا سنجیدگی پیدا کرتا ہے؟ اس کے برعکس شاعری یا جو گانا بجانا ہے وہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے، غفلت یا سنجیدگی؟ تو یہ سب تو ویسے بھی قرآن کے مزاج کے خلاف بنتا ہے، اس میں ایکسپشن کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا سورۃ الشعراء کے آخر میں، کہ شعر میں سے جو اچھے شعر ہیں جو انسان کو اس کے مقصد زندگی سے قریب کرتے ہیں ان کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام نے کوئی دشمنی برائے دشمنی نہیں کی کہ شعر کا نام آتے ہی ہر چیز کو باہر ٹوکری میں پھینک دو، اس کو بن کی نظر کر دی، یہ نہیں کہا گیا، اس میں دیکھا جائے گا کہ صحیح کیا ہے، اور یہ کہاں سے ٹیسٹ ہوگا کہ اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ کانوں سے جو چیز لگا کے تو ہیڈ فونز کے ساتھ جو کچھ سن رہے ہیں تو جنریشن جو ہے وہ ڈیف ہوتی جا رہی ہے۔ آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی وہ بچوں کو سیل فون بالکل نہیں دینا چاہیے، بلکہ پریگننٹ مدر جو ہیں وہ بھی سیل فون نہ استعمال کریں، کیونکہ وہ بھی انڈائریکٹلی ان کے بچوں کی ہیئرنگ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ان کے برین پر، برین کی گروتھ رک رہی ہے، یعنی مختلف کینسر اور ٹیومرز اور اس طرح کی چیزوں کا اندیشہ ہے. تو ان سب چیزوں نے انسانوں کے لیے جو مسائل کھڑے کیے ہیں وہ عام طور پر اتنے ہائی لائٹ اس لیے بھی نہیں کیے جاتے کہ بہت بڑا جو بزنس ہے وہ ایٹ رسک ہو جاتا ہے. اینی ویز دیکھیے، کوئی کتنا بھی فتویٰ دے دے، کوئی کہیں سے بھی دلیل لے کر آ جائے ٹوسٹ کر کے، اپنے دل سے بھی پوچھے، کیونکہ جواب تو آپ نے دینا نا، اللہ کے سامنے کس نے حاضر ہونا، ہم نے، پھر اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کو تو نہیں دے سکتے. یہ بات تو معلوم ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس وہ آلات ترب یعنی انسٹرومنٹس نہیں تھے جو پچھلوں نے ایجاد کر لیے، مثلا دف، چینے، بجرا وغیرہ. ہیجان انگیز اشعار ان مدفون خواہشات کو ابھارتے ہیں جو نفس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. ہیجان انگیز کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان کے اندر ایک تلاتم برپا کر دیتے ہیں، انسان کے جذبات سے پلے کرتے ہیں. یہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں نا، کسی بھی چیز کی خواہش چھپی ہوئی ہے، اس کے اوپر لے آتے ہیں اور تحریک کرتی ہیں، یعنی انسان کے اندر ایک حرکت پیدا کر دیتی ہیں. جاہل آدمی اس تحریک کو آخرت سے متعلق سمجھتا ہے، حالانکہ ان میں بہت دور کا فاصلہ ہے. اگر کوئی گانا سن کے رو رہا ہے تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے یہ خوف خدا سے رو رہا ہے. کاش وہ کہتے کہ یہ کھیل تماشوں میں سے مباح چیز ہے، ہم اس سے دلی آرام پاتے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعر و شاعری سے انسان وقتی طور پر دل کو ایک راحت ہو جاتی ہے، یا انسان کی اکتاہٹ یا بوریت دور ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کون سے شعر جس میں کوحرام یا فحش باتیں نہ کہی گئی. لیکن وہ تو اسے خدا کا قرب سمجھتے ہیں، اور اس خوشی کو جو عقل کی تمام حدیں پھان جائے وجد کہتے ہیں، کہ انسان دیوانی حرکتیں کرنے لگے، دیوانہ ہو جائے. اور اس میں خاص طور پر جب اچھے بھلے عقل مند سمجھدار مرد حضرات بڑی بڑی داڑھیوں والے سر پیٹ رہے ہوتے ہیں یا ان پہ حال پڑ رہے ہوتے ہیں، تو بہت عجیب سی چیز لگتی ہے. یعنی انسان کی فطرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایک اچھا بھلا عقل مند سمجھدار آدمی جو ہے وہ ایک شعر سن کے یا کوئی نشید ایسا سن کے تو اپنا یہ حال کر لے کہ ادھر گر رہا ادھر پڑ رہا ہو جیسے نشے میں ہو. بسا اوقات یہ خوشی وہ چیزیں پیدا کرتی ہے جو حلال نہیں ہے، مثلا کپڑوں کا پھاڑنا اور دیوانوں کی طرح جھومنا. یہ سب چیزیں سلف کے طریقے کے خلاف ہیں، یعنی صحابہ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. یہ کھلی گمراہی ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے. صحیح وجد وہ ہے جو قرآن اور وعظ سننے سے دل میں پیدا ہو. اس وقت وہی سننے سے باطن میں خوف پھیل جاتا ہے اور وعدے سے شوق ابھرتا ہے. یعنی جنت کی بات پڑھتا تو خوشی آتی ہے، اور جہنم اور آخرت کی بات انسان پڑھتا ہے تو اندر ایک سنسنی دوڑ جاتی ہے. تقصیرات پہ ندامت ہوئی. تقصیرات کیا ہوتے ہیں؟ کوتاہیاں، کہ جو اس کو ڈیوٹیز دینی چاہیے تھے ان سے وہ غافل ہو جاتا ہے. یہ سب باطن کی حرکات ہیں. ظاہر میں سکون قائم رہتا ہے، نہ اچھل کود ہوتی ہے نہ تالیاں بجتی. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. گانے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں انسان اپنے جسم اور جذبات دونوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا. صرف ایسا نہیں ہوتا کہ دل اچھل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان خود بھی اچھلنے لگتا ہے. اور اس اچھلنے کا بھی ایک خاص نام ہے، ناچ ڈانس. آپ کو پتا ہے کہ ڈانس جو ہے اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ چلیے بتائیے کہ ڈانس میں انسان جو حرکتیں کرتا ہے وہ کس چیز کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، آپ غور کیجئے نا کہ ڈانس جو ہوتا ہے وہ جسم کی نمائش بھی ہوتی ہے. اس میں کن حصوں کی نمائش ہوتی ہے؟ جن حصوں کو اسلام نے، قرآن نے کیا کیا، کیا کہا؟ چھپانے کا حکم ہے. عورت کو اپنے سینے کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانپنا چاہیے یا نہیں؟ کہیں لکھا ہوا قرآن میں واضح الفاظ میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، خاص طور پر سینے پہ کپڑا ڈالنے کے لیے کہا گیا. اب اگر کوئی شخص ڈانس کے نام پر سینے کی نمائش کر رہا ہے، اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ پھر اسی طرح باقی بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بھی کس چیز کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں؟ یعنی وہ چھپے ہوئے جذبات، وہ دل کے اندر شیطانی خواہشات، وہ خود نمائی کا شوق، جب کسی عقل کے ذریعے یعنی عقل کے دائرے میں رہ کے پورا نہیں ہوتا، تو پھر انسان نے کیا طریقہ سوچا؟ کہ خوبصورت ناموں کے ذریعے، ناچ اور گانے کے ذریعے اپنی ان چھپی ہوئی جنسی خواہشات کا علل اعلان اظہار کیا جائے. اور شیطان نے کیا چاہا تھا؟ لباس اتروائے تھے, انسان کو برہنہ کیا تھا, اس کے اندر کی حیا نکالی تھی. اب اگر کوئی عورت ٹیڑی میڑی ہو کر اپنی چھپی ہوئی زینت, ما یخفین من زینتہن, اس کا اظہار کر رہی ہو, خواہ وہ لڑکیوں کے اندر کر رہی ہو یا پھر مردوں کے بیچ میں کر رہی ہو, کیا عقل اس کو مانتی؟ فطرت, دین نہیں. لیکن شیطان نے ان سب چیزوں کو کتنا خوبصورت بنا رکھا ہے, فن اور آرٹ کے نام پر اسے آرٹ قرار دیا کہ کوئی اس کو برا سمجھے ہی نہیں. اور پھر اس میں طرح طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچھی بھلی نوجوان معصوم لڑکیاں کس سے یہ سب کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں؟ مردوں سے. اور اچھے بھلے معقول قسم کے لوگ, باحیا شریف گھرانے, سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ وہ اپنی بچیوں کو خود خوشی سے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, اس کو برا ہی نہیں مانتے. جی, اس کو ٹیلنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کو سٹریچز کرنے ہیں, کچھ کرنا ہے, تو آپ ایسی جگہ کیجئے جہاں آپ کو, آپ کے جسم کو لوگ نہ دیکھیں. کیونکہ حیا اور ایمان کا بہت قریب کا ساتھ ہے, جب حیا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جب آپ عورتوں کے بیچ میں بھی ہوں تو ایسا لباس نہ پہنیں, ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے حیا تار تار ہو. اور اسی طرح جب آپ باہر جائیں, بازار میں جائیں, سڑک پہ جائیں, تو خاص طور پر اپنے لباس کا خیال رکھیں. خصوصی طور پر دیکھیں کہ لباس ایسا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کی مثلا گاؤن کی جو بازو ہے وہ ایسی ہی ہو جیسے آپ گھر پہ کوئی کپڑا پہنے میں ہو, اتنی ٹائٹ کہ وہ آپ ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ اب گاڑی کھولنے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے نا. آپ کا اوپر کا سکارف اتنا لمبا تھوڑی ہوتا کہ ہاتھ تک چلا جائے. اور اگر نیچے سے بازو بھی ٹائٹ ہوگی اور پھر گاؤن بھی ٹائٹ ہوگا تو پورے پورے نظر آئیں گے نا. وہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جن کو دیکھنا حلال نہیں ہے. تو کہنے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ ہمیں ان کی قباحت کا بھی احساس نہیں رہا. اگر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے وقت لباس ساتر ہونا چاہیے, تو کیا بازار میں نکلتے وقت جیسے جو چیز چاہے پہن لے؟ بعض اوقات تو لوگ, خاص طور پر مڈل ایسٹ میں مجھے اس بات کا اتفاق ہوا دیکھنے کا, کہ مسجدوں کے اندر نماز کے دوپٹے بہت رکھے ہوئے ہوتے ہیں, باہر سے لوگ داخل ہوتے ہیں, وہ پہنتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر وہیں طے کر کے رکھ جاتے ہیں, اور بغیر دوپٹے, اور بعض اوقات پنڈلیاں بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہیں, اور اسی طرح باہر نکل جاتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یا تو نماز ان کے اندر حیا لے آئے گی, یا پھر یہ کیفیت نماز بھی چھڑا دے گی, کیونکہ دو چیزیں ساتھ چل نہیں سکتی زیادہ دیر. اور اگر ہو بھی تو وہ صرف محض ایک ایکشن ہے, اس کے اندر روح کوئی نہیں, خوشبو خضوع نہیں. تو ہم میں سے ہر لڑکی کو ایک چیز کو لازمن مینٹین کرنا چاہیے, اور وہ حیا ہے. مردوں سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا, لیکن عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے اس معاملے میں. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً بعض اوقات شادیوں وغیرہ پر لوگ عام طور پر ڈانس واس کرے, تو اس میں اگر ینگ گرلز مل کے جیسے لڈی ٹائپ ہوتی نا, تو اس میں آپ دیکھیے تھوڑی اچھل کود بھی ہوتی ہے, اوپر ہاتھ بھی, کوئی ہاتھ چٹکی بجا لی, کوئی تالی بجا لی, تو وہ کھیل کی طرح کی ہوتا ہے, اس میں جسم کی نمائش نہیں ہوتی. اور عام طور پر جو لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بڑے 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 فراک اور ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جس میں جسم کی نمائش بھی نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن ٹائٹ ڈریس پہن کے اور آدھے ننگے ہو کر سب کے سامنے جسم کی نمائش, اس کا تو کہیں سے کوئی بھی جواز نہیں ملتا. قرآن اور واز اور پرہیزگاری کے اشعار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف دلوں کو متوجہ کرنے کے لیے سلمہ اور سودا کو یاد کریں. عرب شاعری میں محبوبہ کا نام, یعنی اپنی محبوبہ کا نام جو اصلی والی ہوتی تھی وہ نہیں بولتے تھے, سلمہ کا نام بول کر مراد کچھ اور ہوتا تھا. سودا بھی نام ہے, جیسے سادیا ہمارے رکھے. تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے شعر کیوں پڑھیں جس میں نام سلمہ سودا کا لیا اور لوگ اس میں اپنے اپنے محبوبوں کو یاد کریں, اور بظاہر یہ ظاہر کریں کہ ہم ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یہ تو عجیب منطق ہے. اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ان اشعار میں سے بعض میں ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی اشارہ پایا جاتا ہے, کہ اللہ کی محبت کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، مگر اکثر طور پر دل دنیا کے عشق کی طرف مائل ہوتے ہیں. یعنی گانے کا مقصد کیا ہے؟ اظہار عشق، اور وہ عشق الہی ہوتا ہے. اول تو یہ کہ اسلام میں عشق کی ٹرم ہی نہیں استعمال ہوئی، وہ محبت کی ٹرم استعمال ہوئی. اس آدمی کی مثال جو ان سے آخرت حاصل کرنا چاہے اس شخص کی سی ہے جو کہے کہ میں بے ریش خوبصورت لڑکوں کو، بے ریش یعنی جن کی داڑھی نہیں، خوبصورت لڑکوں کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ ان میں قادر مطلق کی صنعت نظر آتی ہے، اللہ کی کریشن کا کمال نظر آتا ہے. اصل میں وہ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی اور لڑکیوں سے مشابہ ہوتے ہیں، تو بعض مرد جو ہیں وہ بری نظر سے ان لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ شخص یقیناً رستہ بھول گیا، کیونکہ شہوت کو ابھارنے والی چیزیں دیکھتے وقت طبیعت جو چیز حاصل کرتی ہے وہ فکر کی راہ کو مقدر کر دیتی ہے اور بھلائی کے کام کرنے سے روک دیتی ہے. اسی لیے ہم اس سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چیزیں دیکھو جو دل کو مقدر کرنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے زینت بخشی؟ جو آدمی یہ کہے کہ وہ چیز مجھ پر اثر نہیں کرتی جو دوسروں پر اثر کرتی ہے، تو وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے جو فطرت کے خلاف ہے. اس کی بات پر توجہ نہیں کی جائے گی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بے شک گانا بھی سن لوں، میں ناچ بھی دیکھ لوں، میں کچھ بھی کر لوں، میرے دل کا ایمان باقی رہتا ہے، مجھے اثر نہیں ہوتا، مجھے فرق نہیں پڑتا. تو یہ جھوٹ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو خود تو گانا نہیں لگاتے، یہ خود میوزک چھوڑ چکے ہیں، لیکن اگر کہیں لگا ہوا ہو تو بھول جاتے ہیں پھر سے. مثلا آپ کسی وین میں بیٹھے، کسی بس میں بیٹھے، کسی جگہ سے گزرے، کسی مارکیٹ میں داخل ہوئے، وہاں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، کتنی دیر تک آپ کہیں گے کہ نہیں مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا؟ آپ وہاں سے گھوم کے باہر آئیے، آپ وہاں سے نکل چکے تو بھی کیا ہوگا، بیٹھے بیٹھے آپ کے منہ پر وہی باتیں آنے لگیں گی. اگر منہ پہ نہ بھی آئیں تو دل دل میں گنگنانے لگیں گے، اور کچھ نہیں تو کہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے پاؤں سے ہی گانے لگیں گے. اور پھر ہم کہیں کہ نہیں مجھ پہ تو اثر نہیں کرتی. کیسے نہیں کرتی؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام باتوں کی پوری حقیقت اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کھولی ہے. یہ بھی ابن الجوزی کی کتاب ہے، تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کس کس طرح انسان کو دھوکہ دیتا ہے، چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کر دکھاتا ہے. یہاں اس ذکر کو لمبا کرنا مناسب نہیں، واللہ اعلم. اصل بات یہ ہے کہ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گیا نا کہ اس دنیا میں ہم کچھ کمانے آئے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بنانے آئے ہیں، اور یہ دن بہت تھوڑے ہیں، بہت کم وقت ہے، تو پورا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جائے گا. پھر اتنی بحث کرنے کی اور دلیلیں لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے دیکھو گا کہ ہر معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو اس معاشرے کی بقا کا ایک طرح سے ذریعہ ہوتا ہے. وہ خوب پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ دنیا کی خاطر بھی اس طرح کی خرافات کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے. وہ ڈرنکنگ سے اس لیے نہیں بچتے کہ اللہ نے منع کیا، وہ کس لیے بچتے؟ صحت کو بچانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے بھی آؤٹ آف آرڈر نہ ہو. اسی طرح وہ اگر دنیا کی لذتوں اور دنیا کی عیش و عشرت سے بچتے تو اس لیے نہیں کہ انہیں آخرت کی فکر ہے، وہ اس لیے بچتے ہیں کہ اس سے وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے کوتا ہو جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ دنیاوی ترقی کے لیے بھی ایسی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں غافل کرنے والی ہوں، مقصد سے ہٹانے والی ہوں، ان کے لیے نقصان دہ ہوں. تو وہ شخص جس نے آخرت کا سودا کیا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ان سب چیزوں کو ایک طرف نہ رکھنے اور آسانی سے نہ رکھ دے. صرف کہنے کی دیر ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، بس فیصلہ کر لیا، ختم. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا. ایک دو منٹ ہے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کہ پیرنٹس اگر جا کے کہیں کہ ہمیں نہیں کرانا تو ایکسکیوز کر دیے جائیں گے، لیکن پیرنٹس کو خود بھی خبر نہیں ہوتی.
السلام علیکم، میرا بیٹا ہے عبداللہ. وہ جب اس کو جب میں نے ایبٹ آباد میں ہم ہوتے تھے تو اس کو داخل کرایا بیکن ہاؤس میں نا، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے میوزک جو ہے اٹس کمپلسری پارٹ آف دیئر یو نو ڈیلی روٹین کا، میوزک بھی اور ویڈیو بھی ہوتا تھا وہاں پہ. تو اور پھر وہ آپ نے دیکھے ہر چیز کو، اور خاص طور پہ یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں نا ان سے بہت فیسینیٹ ہوتا ہے ہر وقت کمپیوٹر کے ساتھ. تو وہ جو سارا اس کے جو میوزک انسٹرکٹر تھے ان کا جو سارا سسٹم ہوتا تھا نا, وہ گھر آ کے وہی کاپی کرتا رہتا تھا, کی بورڈ لے کے کمپیوٹر کا نا, وہ ایسے کرتا تھا جیسے میں میوزک بجا رہا ہوں نا. تو اس چیز نے مجھے اتنا ورڈ کیا, پھر میں نے استاذہ کو لیٹر لکھا کہ مجھے بہت فکر ہوتی ہے نا کہ پھر وہ, میں اس کو انشاءاللہ اللہ توفیق دے حفظ کرانا چاہتی ہوں, تو اگر اس کا دماغ ابھی سے ان چیزوں میں لگ گیا تو کیسے یہ ریٹین کرے گا. تو پھر انہوں نے, استاذہ نے رائے لکھ کے بھیجی اور میں نے ان کو بولا کہ میں اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھوں اور اس میں آلٹرنیٹ سجیسٹ کروں اسکول والوں کو کہ اس کو کسی دوسرے کمرے میں بٹھا دیا کریں, کسی دوسرے سیکشن میں بٹھا دیا کریں اس ٹائم, یعنی اس کو میوزک کلاس نہ اٹینڈ کرنے دیں یا اس کے سلیبس سے ہی نکل جائے, پوری کلاس ہی بچ جائے. اور پھر ان کو میں نے پھر اسلامک سی ڈیز وغیرہ دیں آلٹرنیٹ کے طور پہ کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور پھر تھوڑا عرصہ, بہت کم عرصہ, تقریباً ڈھائی تین مہینے میں مجھے خود بھی ایک اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا. اور میں نے جب اپنا سی وی بھیجا تو ساتھ میں نے وہ جو لیٹر تھا نا کہ میرا ایم یہ ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں تو میں وہاں پہ بچوں کی کوئی ایسی تربیت کلاس, میں نے جو آلٹرنیٹ سجیسٹ کیے تھے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میوزک کلاس کے بجائے ایک تربیت کلاس ہو جائے بچوں کی. تو اب میں نے یہ اپنے سی وی کے ساتھ یہ اٹیچ کر کے بھیجا اور میرا اسی بیسس پہ ہوا. اور پھر وہاں میں تجوید کی ٹیچر کے طور پہ اپوائنٹ ہوئی تھی, لیکن یہ کہ ایز اے سینئر ٹیچر, وہ مجھے اور بھی بہت سارے ایڈمنسٹریٹو کام کرنے پڑتے تھے. اور سیکنڈلی پھر مجھے تربیت کی کلاسز بھی مل گئی الحمدللہ, اور پھر اس میں بہت کچھ سکھانے کا اللہ کی اس سے توفیق مل گئی الحمدللہ.
اصل بات یہ کہ بہت ساری چیزیں امتحان ہوتی ہیں نا, پھر کوشش کرنی پڑتی. بعض وقت ہم صرف اس لیے نہیں کوشش کرتے کہ لوگ کہیں گے ہاں یہ اتنا بیکورڈ ہے. اس میں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ آلٹرنیٹ سوچیں کہ جو لوگ جن کے اندر اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہے, جو آرٹ میں اچھے ہیں, وہ ان ساری خرافات کے بغیر کس طرح اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں. اور جو نہیں چاہتے, کیونکہ کچھ لوگ تو ہیں ہی ایسے کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ سب کچھ شروع کر رکھا ہے, کچھ ایسے ہیں جو مجبوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پیئر پریشر سے انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی چیزیں سوچیں کہ جس سے ایسے بچوں کو, ایسے لوگوں کو پراپر طریقے سے یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملے, تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خدمت ہوگی. ایک اچھی چیز آلٹرنیٹ آئے گا تو دوسری چیزیں چھوٹتی جائیں گی. چونکہ وقت ہو چکا ہے آپ کا, اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.